بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. پاس ہماری آٹھویں مرحلے میں پانچویں فصل تک پہنچی ہے. چار فصلیں کامل ہو گئی تھی نا ہماری, پانچویں فصل ہے. یعنی اب تک جو آٹھویں مرحلے میں ہم نے پڑھا ہے وہ وحدت کی تعریف تھی, اس کے اقسام تھی, اس کے احکام تھے. ابھی تک یہ پڑھا. اس کے بعد کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ کثرت کے احکام و خصوصیات جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں یہاں سے, یعنی فصل خامس سے. فرماتے ہیں کہ کثرت کے عوارض میں کیا ہے؟ ایک چیز قیریت, غیر تغیر, یہ مراد ہے غیریت سے. غیریت اس کی کہتے ہیں کہ دو قسمیں ہیں, غیریت یا ذاتی ہے یا کیا ہے, غیر ذاتی ہے. غیریت ذاتی و غیر ذاتی. غیریت ذاتی کسے کہتے ہیں؟ غیریت ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کا, مثلا ذاتی غیر ذاتی کیا ہے, دو چیزیں دو چیزوں کا آپس میں انفقاق یعنی جدائی ذات کی وجہ سے ہو. غیریت ذاتی سے مراد یہ ہے کہ دو ذات آپس میں مل کے نہ بیٹھ سکتی ہیں, یعنی خود ان کی ذات کا تقاضا یہ ہو کہ اگر الف ہے تو با نہیں ہونا چاہیے, یعنی خود ذات تقاضا, کوئی باہر سے آ کر ان کے اوپر تحمیل نہیں کر رہا کہ اگر تم ہو تو تم نہیں ہونا چاہیے, بلکہ خود ان کی ذات ایسی ہے کہ اگر الف آ گئی تو با جو ہے اس کو قبول نہیں کر سکتی, اس جگہ نہیں آ سکتی. مثلا کیسے انفقاق ذاتی موجود ہوتا ہے؟ مثلا وجود اور عدم کے درمیان غیریت پائی جاتی ہے. کون سی یہ غیریت ہے؟ ذاتی ہے. یعنی ذات وجود اقتضا کرتا ہے کہ اگر میں ہوں تو عدم کو نہیں ہونا چاہیے, اور اسی طرح اگر عدم, اسی طریقے سے مثلا آپ مثالیں لکھ سکتے ہیں ایسی, اس کی کیا ہوگی؟ بس پہلی مثال وجود و عدم, یہ
دو انسانوں کی مثالیں
نا, انسان وہ نہیں آپس میں یعنی نہ ملنا, مثلا دو انسان, انسان اور لا انسان کی مثال تو لے سکتے ہیں, انسان ہونا یا نہ ہونا کی مثال لے, لیکن دو انسانوں کے درمیان نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس میں وہ ان دو انسان آپس میں جو ہے وہ کیا ہے, غیریت کی اور قسمیں رکھیں گے, یعنی ذاتی نہیں ہوگی ان کی اس قسم کی. وجود و عدم کے درمیان ہے, یا مثلا آپ کہہ لیں اس کے مثلا کوئی ایک مثال ہے, سفید کیا ہے, سفیدی اور سیاہی, یہ کیا ہے, ان کی ذات ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اس طرح کی اور مثال ہے, انسان اور لا انسان کی مثال ہے, آپس میں مثلا بنا سکتے ہیں, علم و جہل کی مثال ہے, شجاعت و خوف کی یا اس کی بزدلی کی مثال ہے, جتنی مثالیں ہیں ساری کیا غیریت ذاتی کے اندر آتی ہیں. غیریت غیر ذاتی کیا ہے؟ غیر ذاتی یہ ہے کہ کسی عامل خارجی کی وجہ سے دو شے میں جدائی پیدا ہو, یعنی خود ان کی ذات تقاضا نہیں کرتی کہ اگر الف ہے تو با نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے، باہر سے کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہوئے. مثلا کہتے ہیں کہ شکر کیا ہے، شیرین ہے، ٹھیک ہے، اور کوئلہ کیا ہے، سیاہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے ان کے درمیان، سیاہی و یا شیرینی، اب یہاں پہ دونوں جمع تو نہیں ہے، غیریت پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ شیرینی ہے اور کس کے اندر پائی جاتی ہے، شکر میں، اور یہ سیاہی، اور سیاہی کہاں پائی جاتی ہے، اس میں. اب کہتے ہیں کہ ان کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوتا ہے شیرینی اور سیاہی کے درمیان، یہ عوامل خارجی کی وجہ سے. یہ عوامل خارجی کیا ہے، مثلاً یہ شکر جو ہے، یہ شکر کے اندر آ گئی ہے، اور یہ کیا کوئلے میں چلی گئی ہے. اگر یہ زوات نہ ہوتی تو ممکن ہے کسی اور میں بھی جمع ہو سکتے ہیں. مثال دیتا ہوں کیسے جمع ہو سکتی ہیں. اب یہاں پہ جو غیریت پائی جاتی ہے، غیریت عامل خارجی کی وجہ سے ہے، اپنی ذات تقاضا نہیں کرتی اس کی. کیوں؟ اگر ان کی اپنی ذات تقاضا کر رہی ہوتی کہ یہ آپس میں جمع نہ ہو، تو پھر کسی مورد میں ان کو جمع نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں کھجور میں جمع ہو جاتی ہیں. کھجور جو پر رنگ ہو، سیاہ ہے نا، اب اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، کیا شیرینی بھی ہے اور سیاہی بھی ہے، بس یہ جمع ہو گئی ہیں ایک چیز کے اندر. اگر ان میں غیریت ذاتی ہوتی شیرینی و سیاہی کے اندر، تو اس کو پھر کسی مورد میں جمع نہیں ہونا چاہیے. جیسے وجود و عدم کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، غیریت ذاتی ہے ان کی، اسی طریقے سے اسے بھی ہونا چاہیے. چونکہ یہ بعض موارد میں اکٹھے مل جاتے ہیں، پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو غیریت ہے آپس کے اندر، وہ کیا ہے، ذاتی نہیں ہے، بلکہ عامل خارجی کی وجہ سے ہے. اگر وہ برطرف ہو جائے، ممکن ہے کسی ایک مورد میں یہ دونوں جمع ہو جائیں. یہ غیریت غیر ذاتی ہے. غیریت ذاتی کو تقابل بھی کہتے ہیں. یہ تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ منطق کی باتیں ہیں ساری، آپ نے وہاں پڑھی ہیں اور تکرار کریں گے منطق کے اندر. یعنی آپ نے چونکہ پہلے منطق کا دورہ کیا ہوا ہے، تو تھوڑا بہت ذہن میں ہوگا آپ کے کہ تقابل کی کئی قسمیں، اس کو کیا کہتے ہیں، تقابل بھی کہتے ہیں، جس کے اندر غیریت ذاتی پائی جائے. تقابل، تقابل کی کیا تعریف پڑھی ہے آپ نے منطق میں؟ تقابل کی یہ تعریف ہے کہ دو چیزوں کا محل واحد میں، زمان واحد میں، اور جہت واحد سے، جہت واحد کے اعتبار سے اجتماع ممتنع ممتنع ہوتا ہے یا ہے. مسئلہ یہ تقابل کی، یعنی غیریت ذاتی جو کہ تقابل ہے، اس کی دقیق تعریف جو علم منطق میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزوں کا کیسے، محل واحد، زمان واحد اور جہت واحد. اب اس کی کیا توضیح ہے اس کی؟ مثلا کہنا چاہتے ہیں کہ تقابل ان چیزوں میں پایا جاتا ہے کہ جب ایک ہی محل کے اعتبار سے آپ دو چیزوں کے اجتماع کو مقایسہ کریں. مطلب ممکن ہے کہ مثلا آپ کہیں کہ یہ مکان ہے ہمارے پاس، اب محل ہے ہمارے پاس، اب آپ کہیں کہ یہاں وجود ہے، تو اسی اعتبار سے ہم کہیں گے کہ یہاں پس عدم نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ، یہ جو مکان ہے یہاں وجود ہے اور یہاں کیا ہے، عدم ہے، ٹھیک ہے. مثلا زید کو لے لیں آپ، مثلا زید کا، آپ کے زید کو آپ مثلا لے لیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے بارے میں میں کہہ سکتا آپ موجود بھی اور معدوم بھی ہے. کس اعتبار سے؟ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں موجود ہیں، اور جہاں نہیں بیٹھے وہاں کیا ہے، معذوم ہے، آپ کا وجود نہیں ہے وہاں پہ. اب آیا کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے پس یہاں کیا ہے دونوں جمع ہو گئے ہیں ایک انسان کے اندر؟ نہیں جمع ہوئے کیونکہ محل واحد ہے، نہیں ہے. محل سے مراد، محل واحد سے مراد یہ ہے یعنی جہاں پر آپ اس کو شمار کر رہے ہیں کہ یہ موجود ہے وہیں پر آپ یہ کہیں گے وہ معدوم ہے، تب یہ مسئلہ حل ہوگا، پتا چلے گا. تو لہٰذا یہ جو کہا ہے کہ دو چیزیں مجتمع نہیں ہو سکتی، محل واحد کے اعتبار سے ہے، یعنی وجود و عدم جمع نہیں ہو سکتے محل واحد کے اعتبار سے، والا تعدد محل کر تو جمع ہو جائیں گی. مثلا وہی جیسے مثال دی ہے، زید جو ہے ایک اعتبار سے موجود ہے اور ایک اعتبار سے کیا ہے معدوم ہے، بس محل واحد کا ہونا ضروری ہے. زمانے واحد کا بھی اسی طریقے سے ہے، مثلا اگر 1 بجے آپ کہتے ہیں کہ وہ موجود ہے تو اسی وقت کہیں گے وہ معدوم ہے، نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی کہے کہ نا 1 بجے موجود ہے اور 2 بجے کیا ہے معدوم ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے. ایک ہی چیز ہے، وہ معدوم بھی ہے موجود بھی ہے، لیکن زمانے متعدد ہیں، وہاں تقابل نہیں پایا جاتا. غیریت ذاتی کی خصوصیت یہ نہیں ہے. غیریت ذاتی تب پیدا ہوگی دو چیزوں میں جب ان کے محل واحد ہونے کے ساتھ ساتھ زمان بھی واحد ہونا چاہیے. جہت واحد سے کیا مراد ہے؟ مثلا ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ آپ نے کہا جی اگر کوئی باپ ہے تو بیٹا نہیں ہو سکتا، اگر بیٹا ہے تو باپ نہیں ہو سکتا. کوئی کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں مثلا جس نے شادی کی اس کی اولاد ہے وہ بیٹا بھی ہے اور کیا ہے باپ بھی. اب یہاں پہ کیا ہے، باپ اور بیٹا دونوں جمع ہو گئے ہیں، آیا ایک جہت ہے؟ نہیں، ایک جہت سے وہ باپ ہے اور ایک جہت سے وہ کیا ہے بیٹا ہے. جس جہت سے وہ باپ ہے اس جہت سے بیٹا نہیں ہے، جس جہت سے بیٹا ہے اس جہت سے باپ نہیں. جہات فرق کرتی ہیں. تقابل ذاتی یا مثلا غیریت ذاتی دو چیزوں میں اس وقت ہوگا جب جہت واحد ہو، یعنی جس اعتبار سے آپ اس کو باپ کہہ رہے ہیں اسی اعتبار سے آپ کہیں کہ وہ بیٹا ہے. تو یہاں پر کیا ہے، تقابل ذاتی پیدا ہو جاتا ہے. ہاں یہاں پر باپ ہو سکتا ہے بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ اجتماع ممکن نہیں. یا اس سے باپ بیٹے سے ہٹ کے مثلا علت و معلول کی مثال لے لیں، جو علت ہے وہ معلول نہیں ہو سکتا اور جو معلول ہے وہ علت ہے نہیں ہو سکتا. اگر علت و معلول ایک چیز میں جمع ہوتی ہے وہ جہت واحدہ کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ تعدد جہات سے ہے. مثلا میں اگر معلول ہوں، یعنی اس اعتبار چونکہ میں خالق کا کیا ہے خالق کی مخلوق ہوں، اسے مخلوق ہونے کے اعتبار سے معلول ہوں، لیکن میں کسی چیز کو انجام دیتا ہوں تو اس کی نسبت میں کیا جاتا ہوں علت بن جاتا ہوں. بس جس چیز کو بنا رہا ہوں اسے اعتبار سے علت ہوں، جس نے مجھے بنایا اس کے اعتبار سے میں کیا ہوں معلول ہو جاتا ہوں. دو جہات سے علت و معلول میرے اندر اکٹھی ہو گیا. لیکن میں نے دیکھنا یہ ہے تقابل ذاتی اس وقت ہم مد نظر رکھیں گے کہ جہاں ہم کہیں کہ جس اعتبار سے میں علت ہوں اسی اعتبار سے معلول بھی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، نہ علت اور نہ معلول، ایک ہی چیز ہوگی، یا علت یا معلول، یا باپ یا بیٹا. بس کیا ہے تقابل اور غیریت ذاتی کی کیا تعریف ہو گئی؟ اگر آگے تقابل کی تعریف لکھیں کیا ہے، دو چیزوں کا محل واحد، زمانے واحد اور جہت واحد کے اعتبار سے اجتماع ممتنع ہے، یہ آپس میں نہیں مل سکتے. آپ کہتے ہیں کہ اس تقابل کی پھر کیا ہے، 4 قسمیں ہیں. آپ نے ساری جو ہے وہ منطق اندر پڑھی ہیں. 4 قسمیں کیسے بنے گی؟ اس طریقے سے بناتے ہیں. تقابل جو پایا جاتا ہے یا تو 2 امر وجودی میں ہوگا، دو چیزیں خود مد نظر رکھیں، یا وہ 2 امر وجودی ہوں گے، یا کیا ہے 1 امر عدمی اور دوسرا کیا ہے 1 امر وجودی. دونوں 1 امر عدمی نہیں ہو سکتے، کیونکہ 2 عدم جو ہے وہ آپس میں کوئی تمایز نہیں رکھتے کہ آپ آگے کوئی حکم بیان کریں وہاں پر جا کے. بس آپ کے پاس یہی 2 فرض باقی رہتے ہیں، یا وہ دونوں چیزیں جس میں تغایر ذاتی پایا جاتا ہے یا تقابل پایا جاتا ہے، وہ دو امر جو آپ لحاظ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ 1 امر وجودی ہوں گے یا 1 امر عدمی اور دوسرا 1 امر وجودی ہوگا، یہ ایک فرض بنتا ہے اس کا. اب یہ جو 2 امر وجودی ہوں گے پھر اس کی 2 قسمیں ہیں. کیا کیسے دو قسمیں بنتی ہیں؟ اب یہ دو چیزوں دو چیزیں جو آپ نے مد نظر رکھی ہیں وہ امر وجودی ہیں، ان دونوں کا یعنی ایک کا تصور دوسرے کے تصور پر موقوف ہے، یعنی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ آپ ایک چیز دو چیزیں جو مد نظر رکھی ہیں ان میں سے جب تک ایک کو تصور نہیں کریں گے دوسرا آپ تصور نہیں کر سکتے. مثلا آپ جب تک سقف کو یا عالی کو تصور نہیں کریں گے سافل کو تصور نہیں کر سکتے، فوق کو جب تک تصور نہیں کریں گے تحت کو تصور نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے تحت کو تصور جب تک نہیں کریں گے فوق کو تصور نہیں کر سکتے. بس ایک دوسرے کے ایک کا تصور دوسرے کے تصور پر کیا ہے؟ موقوف ہے. باپ کو اگر آپ تصور کریں گے تو بیٹا کیا ہے؟ تصور ہوگا. اسی طریقے سے بیٹا تب متصور ہوگا جب آپ کیا ہیں مثلا باپ کو تصور کریں. مثلا اسی ایک کا تصور دوسرے کے تصور پر کیا ہے؟ موقوف ہے. لیکن دوسری صورت کیا اس طرح نہیں ہے، یہ آپ خود عبارت بنا لیں، دوسری اس طریقے سے نہیں ہے، دونوں چیزوں کو آپ الگ الگ درک کر سکتے ہیں. ایک کا تصور دوسرے پر کے تصور پر موقوف نہیں ہے. کہاں مثلا؟ جیسے مثلا سفیدی اور سیاہی میں ہے، سفیدی اور سیاہی. اب یہ کیا ہے؟ آیا سفیدی کا تصور سیاہی کے تصور پر موقوف ہے؟ نہیں. سفیدی کو آپ مستقل درک کر سکتے ہیں اور سیاہی کو بھی آپ کیا ہے؟ مستقل درک کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے دوسری صورت بچتی ہے، جس کون سی صورت تھی کہ ایک طرف جو ہے وہ امر عدمی ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ امر وجودی ہے. میں ابھی بیان کرتا ہوں یہ اقسام، پہلے لکھ لیں اس کو پھر نام بیان کرتا ہوں اس کو. اب یہ جو یہاں پر یہ بیان کیا تھا کہ اس کی پھر آگے دو قسمیں بنتی ہیں، امر وجودی اور عدمی ہونا، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک امر عدمی ہے دوسرا کیا ہے؟ امر وجودی ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں اب جو کیا ہے یا کیا اس کتاب میں لکھیں،
یہ جو آپ نے اقسام لکھائی امر وجودی کی دو اقسام ہیں نا،
یہ امر وجودی کی دو اقسام تھی، ایک تصور دوسرے کے تصور موقوف ہے ایک پر موقوف نہیں ہے. اب اس دوسری صورت کی یعنی تقابل کی دوسری صورت کی اقسام ہے جس میں ایک امر وجودی تھا اور دوسرا امر عدمی تھا، یہ اس کی پھر آگے دو قسمیں بنتی ہیں. مثلا یہاں پہ اس کی آپ کو عبارت ذہن میں نہیں آ رہی کہ کیا لکھوا ہوں آپ کو، مثلا یہاں پہ کہنا یہ چاہتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں دیکھتے ہیں پھر عبارت کو بنتی ہے نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امر عدمی اور ایک امر وجودی کیسے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے اس کو آپ اعمى کب کہیں گے؟ ایک طرف ہمارے پاس بصیر ہے یعنی جو بصارت رکھتا ہے دیکھتا ہے، اور ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں یہ اعمى ہے یعنی اندھا ہے. اعمى ہونا امر عدمی ہے یعنی عدم البصر ہے، اور ایک طرف ہمارے پاس کیا ہے؟ امر وجودی ہے یعنی بصر ہے یعنی بصارت ہے. اب ایک انسان کو آپ کب اعمى کہہ سکتے ہیں اور کب کیا ہے آپ اس کو بصیر کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اس وقت آپ کسی انسان کو اعمى کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو. پتھر کو اعمى کہہ سکتے ہیں حالانکہ نہیں دیکھ رہا، عدم البصر پائی جاتی ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی پتھر کو اعمى نہیں کہا. لیکن انسان کو آپ جب عدم البصر دیکھتے ہیں تو اعمى کہتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ چونکہ انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے دیکھنے کی، اور جب نہیں دیکھ پاتا تو ہم کہتے ہیں یہ اعمى ہے. پتھر میں چونکہ صلاحیت نہیں پائی جاتی لہذا اس کے اندر جو عدم البصر پایا جاتا ہے اس کے اعتبار سے اس کو اعمى نہیں کہا جا سکتا. پس ایک صورت کیا بنے گی, اگر ایک امر وجودی اور ایک امر عدمی ہے تو پھر کیا آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں, دیکھ لیں اس میں, یعنی یا موضوع قابل موجود ہوگا. موضوع قابل سے کیا مراد ہے, جو قابلیت و صلاحیت رکھتا ہو اس چیز کی جو آپ نے فرض کی ہوئی ہے. مثلا بس اس کے اندر بصر کی قابلیت ہوگی تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے, اعمى ہے. یہ یا موضوع قابل اس مورد میں موجود ہوگا یا موجود نہیں ہوگا, یہ چار قسمیں بنتی ہیں. بس آئے اب نام لے لیتے ہیں اس کے, آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے. تقابل کا جہاں پر دونوں امر امر وجودی ہیں, اگر ایک کا تصور دوسرے کے تصور پر موقوف ہو اس کو کہتے ہیں, یہ کیا ہے, متضائفان ہیں یا متضائفان, تضائف متضائف انہی کو کہتے ہیں کہ ایک کا تصور دوسرے کے تصور پر موقوف ہوتا ہے. اور جہاں پر ایک کا تصور دوسرے کے تصور موقوف نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں کہ یہاں کیا پایا جاتا ہے, تضاد پایا جاتا ہے. یہ زدان ہیں, سفیدی اور سیاہی آپس میں متضائف نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں, متضاد ہیں, ضد پائی جاتی ہے ان کے اندر. دونوں امر وجودی ہیں اور ایک کا تصور دوسرے کے تصور پر موقوف نہیں ہے. اور جہاں پر ایک امر وجودی اور ایک امر عدمی ہو تو اگر موضوع قابل موجود ہے وہاں پر کہیں گے کہ یہاں تقابل کون سا ہے, تقابل ہے ملکہ و عدم ملکہ, تقابل ملکہ و عدم ملکہ پایا جاتا ہے. اور جہاں پر موضوع قابل نہیں پایا جاتا وہاں کہیں گے یہاں پر کیا ہے, تناقض ہے. مثلا وجود و عدم کے درمیان تناقض پایا جاتا ہے, وہاں پر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آیا اس میں معدوم یا موجود ہونے کی صلاحیت موجود ہے یا موجود نہیں ہے, نا آپ نے فی نفس ہی دو چیزوں کے درمیان مقایسہ کیا ہے, مقایسہ کے بعد نتیجہ نکالا ہے کہ یہ آپس میں کیا ہیں, جمع نہیں ہو سکتے. بس یہ جہاں پر موضوع قابل کی ضرورت محسوس نہ ہو وہ متناقض کہلائیں گے, اور جہاں پر موضوع قابل کا ہونا ضروری ہو اس کو کیا کہیں گے, ملکہ و عدم ملکہ. بس ان کی تعریفیں بھی آ کے سامنے آ جانے چاہیے. اب کیا ہے انہی اقسام کے ذریعے, تضائف کا کیا معنی کیا ہے ہم نے, کہ وہ دو چیز دو امر وجودی ہیں کہ جن کا تصور ایک کا تصور دوسرے کے تصور تصور پر کیا ہے, موقوف ہے, اس کو کیا کہیں گے, تضائف کہیں گے. اسی طرح کا باقی سے لیکن دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے یہ انہوں نے آگے باتیں بیان کی ہیں. اب ایک ایک کر کے پھر ان کے احکام ذکر کرتے ہیں. یہ لکھ لیا نا آپ نے, یہاں پہ بتا دوں, اب کیا یہاں پہ اب ان چاروں قسم, سب سے پہلے احکام بیان کرتے ہیں کس سے, تضائف سے. تضائف کی تعریف کیا ہے, تضائف کی تعریف آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. احکام اس کے کیا ہیں, احکام ان کے یہ ہیں کہ دو امر وجودی جو کہا ہے ایک کا تصور دوسرے کے تصور پر موقوف ہوگا, یہ دونوں متکافئان ہوں گے. یعنی کیا مراد متکافئان, مساوی ہوں گے, وجودن و عدمن, قوتن و فعلن, علتن و بھئی وجودن و فعلن, اور اسی طریقے سے بات. یعنی کیا مراد مساوی ہوں گے, وجود متقاطعان ہوں گے, یعنی اگر ایک امر وجودی موجود ہوگا تو دوسرا بھی حتمن موجود ہوگا, ٹھیک ہے. اگر ایک معدوم ہے تو دوسرا بھی کیا ہوگا, معدوم ہوگا. کیوں, آپ نے کہا ہے کہ ایک کا تصور دوسرے کے تصور پر موقوف ہوتا ہے, تو آپ کیا کریں گے اسی اعتبار سے ہی, اگر ایک کو آپ بالقوا لے رہے ہیں تو دوسرے کو بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا, بالقوا لینا پڑے گا. مثلا مثالیں اس کی, فصلیں ہاں چھٹی ہیں. ٹھیک ہے, اب میں تمہیں کیسے جیسے مثال دی تھی کہ اگر آپ ایک چیز کو مد نظر رکھیں, مثلا یہ کتاب کو آپ مد نظر رکھیں اور پھر کہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ اوپر ہے اور میز نیچے ہے, کتاب کے بالا اور پانی کو جو آپ لحاظ کر رہے ہیں تو اس چیز کا کیا ہونا چاہیے, موجود ہونا چاہیے. اگر یہ درمیان میں سے نکل جائے تو کیا ہو جائے گی, عدم ہو جائے گی, یعنی آپ یہ بالا پانی بھی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. بس یہ دو چیزیں جو آپ آپس میں مقایسہ کر رہے ہیں, مثلا ایک ہی چیز کا علت و معلول ہونا, تو کیا ہے, مثلا فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ زید کیا ہے, علت بھی ہے اور کیا ہے, معلول بھی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ علت کیا ہے, بالفعل ہے اور معلول, یا معلول جو ہے وہ بالفعل ہے, علت کیا ہے, بالقوہ ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. یعنی بالقوہ سے کیا مراد ہے, مثلا مثال دیتا ہوں بالقوہ کی, آپ اس وقت کیا ہیں, مجتہد ہیں. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ مثلا آپ مجتہد ہیں, لیکن آپ کے اوپر جو مجتہد ہونا حمل کر رہا ہے وہ کیا ہے, بالقوہ ہے, یعنی استعداد ہے مجتہد بننے کی, لیکن ابھی مجتہد نہیں بھی ہے. مثلا میں ابھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجتہد بھی ہیں اور مجتہد نہیں بھی ہیں, آیا تناقض ہوگا یا مثلا غیریت ذاتی ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر آپ ایک اعتبار سے بالقوہ لے رہے ہیں یعنی مجتہد ہونے کو, اور ایک اعتبار کو آپ بالفعل رہ لے ہیں یعنی مجتہد نہ ہونے کو. تو بالقوہ اور بالفعل یہ آپس میں دو الگ الگ لحاظ ہیں. تقابل ذاتی اگر آپ نے پیدا کرنا ہے تو ایک ہی جہت آپ نے مد نظر رکھنی ہے. تو یہاں بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی حکم دو چیزوں کے درمیان وجود کے اعتبار سے لگاتے ہیں تو وجود ہی کے اعتبار سے دونوں کو قبول کیا جائے, یعنی کہا جائے کہ یہ چیز موجود ہوتے ہوئے یہ خصوصیت رکھتی ہے اور دوسری چیز بھی کیا موجود ہوتے ہوئے یہی خصوصیت رکھے, تب ان میں تقابل پیدا ہوگا. جیسے کہ عرض کیا کہ آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں تو میں آپ کے بیٹھے ہوئے ہی کو کہیں کہ آپ معدوم ہیں یہاں پر, تو یہ تقابل ذاتی پیدا ہوگا, نہ یہ کہ مثلا میں کہوں کہ یہاں موجود ہے اور یہاں موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے معدوم اور قوت اور فعل کی مثال دی ہے کہ آپ کے اندر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مجتہد ہیں اور نہیں بھی ہیں تو جو ایک لحاظ کو مد نظر رکھوں, اگر آپ کو بالفعل میں مراد لے رہا ہوں تو اس اعتبار سے مجتہد ہونا اور نہ ہونا جمع نہیں ہو سکتا, اگر بالقوہ لیتا ہوں پھر بھی ہونا نہ ہونا نہیں ہو سکتا, بالفعل لوں گا تو آپ نہیں ہیں, بالقوہ لوں گا تو آپ ہیں. اصل یہاں پہ دو چیزیں الگ جمع نہیں ہو سکتی, بس مساوی ہیں اس اعتبار سے, یعنی آپ نے اسی اعتبار سے ہی ایک ہی چیز سے آپ نے مد نظر رکھنا ہے ان چیزوں کو, ان میں ایک بھی متغیر ہوگی آگے پیچھے کر دی آپ نے, وہی باپ بیٹے کی مثال لے لیں آپ, یعنی جہت فرق کرتی ہے. آپ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں, میں جس کی شادی نہیں ہوئی مثلا اس کو میں کہتا ہوں یہ باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے, اب باپ ان کو جو کہہ رہا ہوں جس کی شادی نہیں ہے اس کو کہتا ہوں میں کہ یہ باپ بھی ہے, تو پھر کون سی جہت میں نے مد نظر رکھی ہے, بالقوہ ہونے کی رکھی ہے, بالقوہ ہونے کے اعتبار سے وہ کیا ہے, وہ باپ بھی ہے کیونکہ صلاحیت ہے باپ بننے کی اس کے اندر. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ نہ, تقابل ذاتی و تضایف کے اندر تب پیدا ہوگا کہ جب ایک ہی جہت آپ مد, اگر آپ نے ایک چیز کو بالقوہ لیا ہے تو دوسری کو بھی بالقوہ لینا پڑے گا آپ کو, اگر ایک چیز کو آپ نے وجود کے اعتبار سے لیا ہے تو دوسری کو بھی کیا ہے, وجود کے اعتبار سے لیں گے, نہ یہ کہ ایک کو بالقوہ لیں دوسری کو بالفعل لیں, یہ اس طریقے سے تضایف پیدا نہیں ہوگا. یہ ایک حکم تھا تضایف کا. ساتویں فصل میں آپ آئیں احکام تضاد کے اندر. تضاد کی کیا تعریف ہو گئی تھی؟ تضاد کے یہ کہا تھا کہ دو امر وجودی ہیں کہ جن کے اندر کیا ہے, تغیر ذاتی پایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے تصور پر, ایک کا تصور دوسرے کے تصور پر موقوف نہیں ہے. لیکن یہاں پر تعریف ایک بیان کی جاتی ہے علم منطق کے اندر, وہ تعریف میں ذکر کر کے پھر اس کو تھوڑے سے وضاحت کے ساتھ جس طرح انہوں نے یہاں بیان کیا وہ ذکر کرتے ہیں. بس جو تعریف ہے منطق میں وہ لکھیں یہاں پر. تضاد کسے کہتے ہیں؟ وہ آسان تعریف بھئی ہے جو عرض کر دیا آپ کو, لیکن جو تعریف منطق والوں کی نظر میں ہے جو قیود ساری چاہیے وہ یہاں پر ہوئے ہیں, امران وجودیان. یہاں تک آپ کو بیان کیا تھا دو امر وجودی ہونے چاہیے تضاد کے اندر, کیا ہے, متواردان علی موضوع واحد, متواردان علی موضوع واحد، متواردان علی موضوع واحد کیا مراد ہے؟ یعنی ایک ہی موضوع پر وہ وارد ہوں تب تقابل ذاتی پیدا ہوگا. مثلا میں کہتا ہوں یہ مارکر جو ہے یہ موضوع ہے، اب میں کہوں کہ یہ نیلا بھی ہے اور سفید بھی ہے یہیں سے، تب یہاں پر کیا ہے؟ تقابل ذاتی پیدا ہوگا، درست ہے؟ لیکن اگر میں کہوں یہ مارکر جو ہے یہ کیا ہے، ایک طرف سے سفید ہے اور دوسری طرف سے کیا ہے نیلا ہے، اگر یوں آپ کر دیں موضوع فرق کر دیا، یہاں پر دو موضوع نہیں رہے، آپ ایک چیز کو سفید کہہ رہے ہیں دوسری چیز کو کیا کہہ رہے ہیں سیاہ کہہ رہے ہیں یا نیلا کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ تقابل ذاتی پیدا نہیں کرتا، بلکہ کیا یتواردان متواردان علی موضوع واحد، دونوں وارد ہوں کس کے اوپر؟ موضوع واحد کے اوپر. متواردان پے در پے موضوع واحد کے اوپر آئیں، یعنی کیا مطلب پے در پے موضوع کے اوپر آئیں؟ یعنی اگر یہ موضوع ہے ہمارے پاس، اس کے اندر ایک رنگ موجود ہے، یہ جب تک نہیں جائے گا دوسرا اس کے اندر نہیں آئے گا، مثلا جب تک سفیدی نہیں جائے گی سیاہی اس کے اندر نہیں آئے گی، یہ مراد ہے یتواردان علی موضوع واحد، یعنی اکٹھے نہیں آ سکتے، یہ دو امر وجودی ایسے ہیں جو اکٹھے نہیں آ سکتے بلکہ کیا متوارد ہیں، باری تہ در پہ آتے ہیں، یعنی ایک جاتا ہے. مثلا جس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ کمرہ جب گرم ہوگا ٹھنڈا ہوگا اس وقت؟ نہیں ہوگا. یہ کمرہ اس وقت ٹھنڈا ہوگا کہ جب اس کی گرمی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. بس یہ کیا ہے، گرما اور سرما یہ دونوں امر وجودی ہیں، یتواردان علی موضوع واحد، پے در پہ آتے ہیں، یعنی ایک جائے گا تو دوسرا آئے گا، یہ متواردان علی موضوع واحد. داخلان تحت جنس القریب، جنس قریب، جنس قریب کے اندر، یعنی دو امر وجودی کے جو جن کے اندر تضاد ہونا چاہیے، ان دونوں چیزوں کی جنس ایک ہونی چاہیے اور جنس بھی ان کی قریب ہونی چاہیے. مثلا جنس قریب سے کیا مراد ہے؟ مثلا جیسے انسان کی اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کی جنس کی جنس سے قریب کیا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ حیوان، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے آپ جسم بنا لیں، جسم نامی میں بنا لیں، اب یہ تمام اجناس ہیں، انسان کی جن سے قریب حیوان ہے، اور یہ کیا ہو جائے گی؟ جن سے متوسط، یا یہ جن سے بعید ہو جائے گی، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ تضاد کے اندر جو تیسری شرط یہاں پر ضروری ہے وہ کیا ہے؟ دو چیزیں جو آپ نے فرض کی ہوئی ہیں، وہ دو چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ ایک جن سے قریب کے تحت داخل ہونے چاہیے. مثلا آپ مثلا سفیدی اور سیاہی دو امر وجودی ہیں اور یتواردان علی موضوع واحد بھی ہیں، دو صفات تو ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے اندر تیسری صفت بھی پائی جاتی ہے، یعنی کیا مراد؟ یہ کیا ہے؟ لونن، کہ جو ان کی کیا ہے؟ جن سے قریب ہے. لون کیا ہے؟ جن سے قریب ہے. جن سے قریب کے تحت داخل ہوں تو تب تضاد ان کے اندر ہوگا، لیکن اگر ایک چیز کیا ہو وہ جن سے قریب رکھتی ہو، دوسری چیز جن سے بعید رکھتی ہو، مثلا اس طریقے سے اگر آپ اس کو تقسیم کریں، تو یہ آپس میں تضاد پیدا نہیں کر سکیں گے، جم ہونا ان کا کیا ہو جائے گا؟ ممکن ہو جائے گا. بات واضح؟ مثلا کیسے ان کے اندر جم ممکن ہوگا؟ مثلا یہ ایک بحث موجود ہے، اب نہیں معلوم کس علم میں یہ مطرح ہے، کہتے ہیں کہ سفیدی اور سیاہی کے درمیان جتنے بھی رنگ ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ انہی دو سے تشکیل پاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کیا ہے، آپ مثلا کیا کر لیں، گاڑا نیلا اگر آپ لے لیتے ہیں مثلا، اس میں مکسنگ پائی جاتی ہے کس کی؟ اس کی سیاہی کی اور سفیدی کی، لیکن سیاہی کا اس کے اندر غلبہ موجود ہوتا ہے اور سفیدی جو ہے اس کے اندر کم رنگ ہو جاتی ہے، اس قسم کی کوئی ترکیب کرتے ہیں، میرے اب ذہن میں نہیں ہے، ہر رنگ کو وہ کیا کرتے ہیں؟ پلٹاتے ہیں سیاہی اور سفیدی کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ جس کا غلبہ ہو جائے ایک نیا رنگ دے دیتا ہے، مکسنگ اس قسم کی ہے ان کے آپس میں کہ باقی رنگ سارے کیا ہیں؟ پلٹتے ہیں، ان کی طرف ہوتے ہیں. پر یہ جن سے قریب میں جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک ان دو چیزوں کے درمیان تضاد واقع نہیں ہو سکتا، یہ تین شرطیں. چوتھی شرط کیا ہے ان کے درمیان؟ بینہما غایت الخلاف، دو چیزوں کے درمیان انتہا درجے کا اختلاف ہونا چاہیے، یعنی اس سے اوپر کوئی اختلاف موجود نہ ہو. یہی سیاہی اور سفیدی کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، خلاف ان کے اندر انتہا پر پہنچا ہوا ہے، یعنی یہاں پر آ کے رنگ کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. پھر آپ نہیں کہہ سکتے مثلا باقی رنگ، جس طرح کہ عرض کیا کہ کسی علم کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تمام رنگ جو ہیں ان کے درمیان جو موجود ہیں وہ انہی سے تشکیل شدہ ہیں، تو لہذا ان کے درمیان اختلاف نہائی نہیں پایا جاتا، کیونکہ بالآخر وہ سیاہی اور سفیدی کی طرف پلٹ رہے ہیں. نہایت اختلاف اس کو کہا جاتا ہے کہ پھر اس سے اوپر کوئی اور اختلاف، کوئی اور مرتبہ آپ فرض نہیں کر سکتے. رنگ کا فقط ایک ہی مرتبہ ختم ہو جاتا ہے اختلاف کا، وہ کیسے؟ سیاہی اور سفیدی کا. بس کہتے ہیں کہ تضاد کی یہ چار قسمیں، آپ منطق مظفر میں چلے جائیں اور کسی اور کتاب کو منطق جہاں بھی اٹھائیں گے یہ تعریف آپ کو ملے گی، لہذا یہ آپ یاد رکھیں. کہیں بھی یا منطق میں سوال آ سکتا ہے یا فلسفے میں، کوئی فلسفے میں بھی آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ تمام ان تقابل کی اقسام کو، تضاد جو ہے دو امر وجودی ہیں جو متوارد ہیں، اعلیٰ موزن واحد داخل ہیں جن سے قریب میں، اور ان کے درمیان غایت الخلاف پایا جاتا ہے، یعنی ان اس سے اوپر کوئی اور اختلاف فرض نہیں کیا جا سکتا. یہ تھا تضاد کے بعد. اس کے بعد اگلی قسم جو ہے وہ ملکہ و عدم ملکہ. ملک تقابل ملکہ و عدم ملکہ، ملکہ و عدم ملکہ کی مثلا میں آپ کو ایک دفعہ مثال دیتا ہوں. مثلا ایک مرتبہ انسان کی مثال ہے آپ کے پاس، ایک مرتبہ کیا ہے آپ کے پاس عقرب یعنی بچھو کی مثال ہے، دقت کرنی آپ نے. عقرب ایک ایسی جنس ہے، حیوان کی ایسی ایک نوع ہے کہ جس کے اندر اصلا بصر نام کی چیز موجود نہیں. اصلا عقرب کو خالق ہی کیا ہے؟ اندھا کیا گیا ہے، درست. دوسری طرف ہمارے پاس انسان نام کی چیز ہے کہ جو بصر رکھتا ہے، اور بعض اوقات کیا ہے عدم البصر اس کے اوپر تاریخ ہو جاتا ہے. دقت سے یہ بات سمجھنی ہے آپ کو، وہ اصطلاح سمجھ میں آ جائے گی. اب عقرب کو آیا ہم اعمى کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، ایک اعتبار سے ہم اس کو اعمى کہہ سکتے ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ عقرب کی جنس کیا ہے؟ حیوان. اور حیوان کے اندر صلاحیت بصر ہے یا نہیں ہے؟ ہے. چونکہ جنس کے اندر صلاحیت موجود ہے، اس کی جنس کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ عقرب چونکہ جنس حیوان میں سے ہے اور حیوان کے اندر صلاحیت بصر ہے، بس اس صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ عقرب کیا ہے؟ اعمى ہے، اس کو اعمى کہیں گے. ٹھیک ہے. انسان کے مورد میں ہم کیا کہتے ہیں؟ انسان خود چونکہ صلاحیت بصر رکھتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں اسی انسان ہی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اب جب بصر نہیں ہے تو اس وقت کیا ہے؟ یہ اعمى ہے. مثلا آپ زید کی مثال لے لیں، زید کیونکہ انسان کلی ہے، زید کو ہم اعمى کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر خود موجود ہے صلاحیت دیکھنے کی، لہذا ہم اس کو اعمى کہتے ہیں. لیکن عقرب کے اندر کیا ہے؟ خود صلاحیت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی جنس کے اندر صلاحیت موجود ہے، اس اعتبار سے ہم اس کو اعمى کہتے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے، ملکہ و عدم ملکہ کے اندر جو ہم نے ملاک بتایا ہے کہ موضوع قابل ہونا چاہیے، اس کے اندر موضوع قابل سے کیا مراد ہے؟ آیا طبیعت شخصیہ ہے، یعنی طبیعت شخصیہ سے مراد یہاں کیا مراد ہے، یعنی اسی شخص کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اگر اس شخص کے اندر صلاحیت ہے دیکھنے کی تو ہم اس کو اعمیٰ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اس شخص کے اندر اعمیٰ کیا بصر کی صلاحیت نہیں ہے تو ہم اس کو اعمیٰ بینی نہیں کہہ سکتے، یہ پتھر کی مانند ہو جائے گا. درست؟ اب کیا کریں اس کو، اب اختلاف ہے یہاں پر. بعض کہتے ہیں کہ ملکہ و عدم ملکہ کے اندر کیا ہے، طبیعت شخصیہ ملاک ہے، یعنی ہم نے فقط شخص کو دیکھنا ہے. اگر طبیعت شخصیہ ملاک ہو گئی تو اقرب کو آپ اعمیٰ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، بس اقرب کے اندر جو تقابل ہے وہ بصر اور عدم بصر کے اندر، اقرب کے موضوع میں وہ تقابل ملکہ و عدم ملکہ کا نہیں ہوگا. لیکن اگر دوسرا ملاک کے جو یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ طبیعت شخصیہ نہیں مراد تقابل ملکہ و عدم ملکہ سے، بلکہ عام ہے اس سے، طبیعت جنسیہ کو بھی شامل ہے، یعنی اگر جنس میں صلاحیت ہو تو ہم اس کی جو نس کے تحت نو موجود ہے، اگرچہ اس کے اندر عدم البصر پائی جاتی ہے، بصر اس میں بصر کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن چونکہ طبیعت جنسیہ کے اندر موجود ہے اس اعتبار سے اس میں اندر ہم کیا کہیں گے، عامہ کہہ سکتے ہیں اس کو. یعنی کیا مراد، پاس اقرب کے اندر جو بصر اور عامہ کے درمیان تقابل ہوگا تقابل ملکہ و عدم ملکہ کہلائیں گے، چونکہ اس کی جنس کے اندر صلاحیت موجود ہے. یہ دو ملاک پائے جاتے ہیں. چونکہ یہ دو ملاک پائے جاتے ہیں، بس اگر تقابل ملکہ و عدم میں ملاک طبیعت شخصیہ کو قرار دیں تو ملکہ مشہوری کہلائے گا. یعنی یہ جو ملکہ ہم نے نام رکھا ہوا ہے، یعنی ملکہ موجود ہو اس کے اندر، ملکہ ملکہ، یہ ملکہ پھر کیا کہلائے گا، ملکہ مشہوری، یعنی مشہور یہی ہے، عوام کے اندر چلے جائیں، عام لوگوں کے اندر چلے جائیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب شخص کو مد نظر رکھ کر دیکھتے ہیں کہ اس میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اگر صلاحیت نہیں ہے ایک چیز کی تو اس کے عدم کو متصف نہیں کہہ سکتے. مثلا آپ کو ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. مثلا کہتے ہیں کہ مثلا بچے کو آپ داڑھی مونڈا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ اسی کے ساتھ مرتبط ہے.
اگر وہ
اگر آپ طبیعت شخصیہ کو ملاک قرار دے دیں پھر آپ بچے کو آپ بیریش نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہ میرے نزدیک جو ہے وہ طبیعت شخصیہ ملاک نہیں ہے بلکہ طبیعت جنسیہ بھی ملاک ہے، یعنی طبیعت جنسیہ میں اگر طبیعت کلی جو مد نظر ہے اگر اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو تو وہ کیا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے، اس کی بچے کی طبیعت نوعیہ کیا ہے، کس کے ساتھ، انسان ہے نا، یہ انسان نوع ہے، اس کو کیا کہیں گے، طبیعت نوعیہ، ٹھیک ہے، جو نو ہو اس کی طبیعت کو کہیں گے طبیعت نوعیہ کہیں گے. اب انسان کے اندر صلاحیت ہے، خود انسان کی طبیعت میں صلاحیت ہے داڑھی رکھنے کی، بس اگر آپ کے نزدیک ملاک ہو کس کا، طبیعت کلیہ کا، یعنی شخصی نہ ہونے کا، شخصی نہ ہونا یعنی یا طبیعت نوعیہ یا طبیعت جنسیہ ہے. اب طبیعت نوعیہ میں چونکہ داڑھی رکھنا جو ہے اس کی صلاحیت موجود ہے، اس اعتبار سے آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بی ریش ہے، یا پنجابی میں داڑھی منڈا مثلا کہہ دیں اس کو، اور عربی میں کیا کہتے ہیں، مرودت.
پتھر کی مثال ہے عدم ملکہ میں،
نہیں پتھر، پتھر میں ایسا صلاحیت ہی نہیں، نہ اس کی جنس میں کوئی صلاحیت ہے، نہ اس کی نو میں کوئی مثل ہے، یعنی نہ اگر دونوں ملا کے تحت اس کے اندر صلاحیت بصر نہیں پائی جاتی. ابھی بصر کی مثال لے کے چل رہا ہوں، ممکن ہے اور چیزیں لے کے اس کو اور حساب سے حساب کریں، لیکن ابھی سمجھانے کے لیے بصر کی مثال لے کر چل رہا ہوں. پتھر جو ہے وہ تو نہ تو طبیعت شخصیہ میں صلاحیت ہے بصر کی، نہ طبیعت جنسیہ میں، اور نہ ہی طبیعت نوعیہ میں، یعنی کسی اعتبار سے اس کے اندر نہیں پائی جاتی. لیکن عقرب کی مثال، ہاں
منطق میں جو ہے نا وہ مدم ملکہ اور عدم ملکہ کے لیے پتھر اور انسان کی مثال دی ہے نا،
پتھر و انسان کی مثال دی، لیکن اس میں اس ملاک کو ذکر نہیں کیا ہوا وہاں پہ، یعنی یہ منطق مظفر میں بات آپ کو نہیں ملے گی، یہ یہاں پر تھوڑی دقیق تر بات ہے. بس اگر آپ کے نزدیک ملاک بن جائے طبیعت شخصیہ کا، تو اقرب اور یہ بچہ کیا ہو جائے گا، نہ اقرب کو آپ عدم البصر کے عامہ کہہ سکتے ہیں، نہ بچے کو آپ بیریش کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا ملاک بن جائے کس کا، کہ میرے نزدیک طبیعت شخصیہ نہیں ہے بلکہ طبیعت نوعیہ و جنسیہ بھی شامل ہے، اگر ان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہو تو کیا نام ہے عدم ملکہ اور ملکہ کا تقابل پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر اقرب کیا ہو جائے گا، عاما کہلائے گا، اور بچے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، بیریش کہہ سکتے ہیں. تو اگر ملاک کیا ہو، اگر ملاک طبیعت نوعیہ و جنسیہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے، ملکہ حقیقی. ملکہ حقیقی ہے، مشہوری نہیں ہے، کیونکہ آپ کیونکہ جنس کے اندر، نو کے اندر وہ ملکہ موجود ہے، حقیقتاً موجود ہے، انسان کے اندر داڑھی رکھنے کا حقیقتاً ملکہ موجود ہے، بس اس اعتبار سے اس کو ملکہ حقیقی کہیں گے. اور شخص کو فقط مد نظر رکھ کر کہیں تو درست ہے اس کے اندر ملکہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے، ملکہ کون سا کہلائے گا، مشہوری کہلائے گا. بس یہ ایک اضافی مطلب ہے جو منطق مظفر یا باقی منطقی بات سے تھوڑا فرق کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے. اس کے بعد نامی فصل ہے تقابل کی، تناقض کی، یعنی آخری قسم ہماری جو چار قسمیں کہی تھی تقابل ذاتی کی، تناقض. تقابل تناقض کو کیا کہتے ہیں، سلب و ایجاب بھی کہتے ہیں، نفی و اثبات بھی کہتے ہیں. تناقض کی پس وہ جو میں نے اقسام تعریفیں بیان کی ہیں، جو اقسام کی تھی تناقض کی تعریف ذہن میں رہے، کہ ایک امر وجودی اور ایک امر عدمی ہے، اور اس کے اندر موضوع قابل ہونے کی شرط نہیں ہے، تناقض پایا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک بات موجود ہے کہ تناقض آیا فقط قضایا میں پایا جاتا ہے، یا مفرد میں بھی پایا جاتا ہے. یہاں پر اب اختلاف ہے، یہ ممکن ہے سوال امتحانی میں سے نہ ہو، لیکن عرض کر رہا ہوں چونکہ فصل میں موجود ہے اور آسان مطلب ہے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا ادلہ کے اندر. اگر آپ کہہ دیں کہ نہ تناقض جو ہے وہ فقط قضایا میں پایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جب زید قائم، زید لیس بے قا، یہ کہیں گے کہ یہ آپس میں متناقض ہیں، لیکن انسان والا انسان کو کہیں گے متناقض ہے؟ نہیں کہیں گے. کیوں؟ تناقض آپ نے کیا کہا ہے، تناقض فقط قضایا میں پایا جاتا ہے، مفردات میں تناقض نہیں ہے. اگر مفردات میں تناقض کہتے بھی ہیں تو چونکہ مفردات کی باز گشت کہاں ہے، پلٹنا ان کا قضایا کی طرف ہے، تو اس اعتبار سے ان کو متناقض کہہ رہے ہیں، وائلہ متناقض نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر قائل ہو جائیں کہ نہیں مفرد میں بھی تناقض پایا جاتا ہے، پھر ہاں جس طریقے سے زید قائم ہے اور لا زید قائم نہیں ہے اس میں تناقض پایا جاتا ہے، انسان اور لا انسان کے اندر بھی کیا ہے تناقض پایا جاتا ہے. یہ ایک مطلب جو ہے یہاں پر ذکر کیا ہے. علامہ کس سے قائل ہیں؟ علامہ اس پہلے نظریے کے قائل ہیں. علامہ جو ہے وہ اس نظریے کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں قضایا میں تناقض ہے، مفردات کے اندر تناقض نہیں ہے، اور مفردات کی بازگشت قضایا کی طرف کریں تو پھر ان کے درمیان کیا ہے تناقض ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک نقطہ اپنے ذہن میں رکھیں. باقی اس کی تفصیلات پہلے نظریے کی، یعنی تناقض قضایا میں پایا جاتا ہے. تناقض کا حکم کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے تناقض کیا ہے؟ لا یجتمعان ولا یرتفعان.
یہ تناقض کا حکم ہے،
یہ اس کی خصوصیت ہے، حکم ہے، جو آپ اس کا نام دے دیں. یعنی نہ تو یہ کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اکٹھے اٹھ سکتے ہیں. یعنی نہ ایک چیز موجود اور معدوم ہو سکتی ہے اور نہ ہی نہ موجود اور نہ معدوم ہو. تناقض جو ہے اس قسم لا یجتمعان ولا یرتفعان. اور تناقض کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو تناقض ہے یہ کیا ہے؟ اصل تناقض کیا ہے؟ ام البدیہیات میں سے ہے. تمام قضایا کی بازگشت اگر اس قضیے کی طرف نہ ہو وہ قضایا بدیہی نہیں بن سکتے. ام القضایا سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب تک آپ اجتماع النقیزین کے محال ہونے کے قائل نہیں ہوں گے اس وقت تک نہ اس کائنات میں کوئی علم وجود میں آئے گا اور نہ ہی کوئی کیا ہے نظریہ وجود میں آئے گا. زندگی مختل ہو جائے گی بالکل. کیسے؟ مثلا اگر آپ ایک علم کے اندر کوئی نظریہ دیتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد کیا کر رہی ہے، چکر لگا رہی ہے. اگر آپ کے نزدیک یہ والی چیز پہلے مسلم نہ ہو کہ ایک ہی چیز کا حرکت کرنا اور سکون پیدا کرنا یہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، تب آپ کوئی نہ کوئی ایک نظریہ دیں گے ایک طرف کا کہ یا وہ ساکن ہے یا کیا ہے متحرک ہے. لیکن آپ کے نزدیک ہو کہ اصلا تناقض محال ہی نہیں ہے، جیسے بعض غربیوں نے، بے وقوفوں نے مثلا نتیجہ ایک لیا تھا لیکن بعد میں پھر وہ کیا نام ہے ملتزم نہیں رہے اس مبنے کے اوپر کہ تناقض محال نہیں ہے. جی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ متناقض ہے نا اور جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر آپ ایک نظریہ دے رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ میرا بھی نظریہ درست ہے اسی کے مقابل کا. مثلا وہ کہتا ہے کہ ابھی دن نکلا ہوا میرا نظریہ ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں اسی وقت رات ہے. تو اگر آپ تناقض کے محال ہونے کے قائل نہ ہوں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ بھی ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ دن ہے اور میں کہتا ہوں ابھی کیا ہے رات ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں یار آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ کب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے؟ جب آپ نے یہ ذہن میں رکھا ہوا ہے، ثابت شدہ ہے آپ کے لیے کہ جب دن ہے رات نہیں ہو سکتی. بات واضح ہے؟ جب تک اس کو قبول نہیں کریں گے کوئی نظریہ تشکیل نہیں پائے گا، وہ جیسے اس نے ایک آیا نجف کے اندر، نہیں معلوم کس ہمارے مرجے کے پاس آیا، یہی نظریے کا قائل تھا کہ اجتماع نقیزین جو ہے وہ محال نہیں ہے. تو ہمارے اس مرجے بزرگوار نے بھی بڑا اس کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، اسی کے مقابل کا نظریہ کہتے ہیں میں اس نظریے کا قائل ہوں. اب وہ نظریہ مجھے یاد نہیں ہے، وہ نظریہ اس نے دیا، وہ مرجع بزرگ کہتا ہے کہ میں اس کے مقابل کا مثلا قائل ہوں. وہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا، وہ کہتا ہے تمہیں حق نہیں ہے نہیں ہو سکتا کہنا، کیونکہ نہیں ہو سکتا اس وقت کہہ سکتے ہو جب تناقض کے محال ہونے کے قائل ہو. تم تو تناقض کے محال قائل نہیں ہو، بس تمہارے نزدیک کیا میں بھی ٹھیک ہوں اور تم خود کیا ہو، تم بھی ٹھیک ہو، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ نہیں، تم فوراً اٹھ کے کہتے ہو کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تم نظریہ تو زبانن دے رہے ہو لیکن عمل میں تم پہلے ثابت ہو چکے. یعنی وجدانی چیز ہے اصل میں. ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو درک کرتا ہے، چل جائے کہ اس کے اوپر کوئی استدلال لایا جائے کہ استدلال کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. بس چونکہ یہ اتنا بدیہی ہے کہ تمام علوم تمام قضایا کی بازگشت اس کی طرف ہے، اور یہ نہ ہو کوئی قضیہ تشکیل نہیں پا سکتا، کوئی علم تشکیل نہیں پا سکتا، کوئی نظریہ نہیں پایا دیا جا سکتا. تو لہذا کیا ہے کہا گیا ہے کہ تناقض کیا ہے، ام القضایا بدیہیہ میں سے ہے. اجتماع النقیزین محالن یہ ایسا قضیہ ہے کہ جو ام القضایا ہے بدیہیات میں سے، یعنی تمام قضایا کی ماں ہے آپ، یعنی اسی کی طرف سب نے پلٹنا ہے. اگر کوئی قضیہ اس کی طرف نہ پلٹے تو وہ قضیہ بدیہی نہیں بن سکتا. ایک اور مطلب جو میں نے پہلے آپ کو یہ عرض کیا ہوا ہے، اس کو لکھتا نہیں ہوں کیونکہ میں نے بار بار اس کا تذکر کیا ہوا ہے. مثلا اسی موضوع کے اندر کوئی آپ سے یہ اعتراض کر سکے، تناقض کے حکم کا ہم نے کیا بیان کیا، تناقض کا حکم کیا ہے، تناقض کا حکم لا یجتمعان ولا یرتفعان، یعنی اگر نہ تو کوئی چیز ایسا ہو سکتی ہے موجود بھی اور معدوم بھی ہو، اور نہ یہ ہو سکتی ہے کہ نہ موجود ہو اور نہ معدوم ہو. کوئی آ کے پھر آپ کے اوپر اعتراض کر دے، مثلا آپ ماہیت کے بارے میں کیا کہتے ہو، آپ کہتے ہو الماہیت من حیث ہی ہی کیا ہے، لا موجودت ولا معدومہ. پہلے ہم نے کتنا عرصہ ثابت کرتے رہے ہیں، بیان کیا ہے، فصل پوری اس کے اوپر تھی. وہاں پہ کیا کہا تھا کہ یہ جو لا موجودہ ولا معدومہ ہے یہ خارج کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی حملے شائع نہیں پایا جاتا یہاں پر، مصداق کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے کہ ماہیت نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، بلکہ اس قضیے کا مفاد یہ ذہن میں بٹھا لیں. آپ جب بھی کسی علمی اور فلسفی باس کے اندر آئیں گے یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ جب یہ کہتے ہو کہ ماہیت من حیث ہی لا موجود ولا معدوم، تو یہ تو ارتفاع النقیزین ہو گیا جو آپ کے محال ہونے کے قائل ہیں آپ علم منطق کے اندر. تو جواب اس کا آسان ہے، یہ حتماً ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری کیا مراد ہے کہ ماہیت من حیث ہی لا موجودہ ولا معدومہ، یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس قضیے کے اندر کہ وجود ماہیت کی ذات میں اخذ نہیں ہے، یعنی ماہیت کی ذات کو تشکیل دینے والی جو چیز ہے اس میں نہ وجود شامل ہے اور نہ ہی ماہیت کی ذات خالی ہے وجود اور عدم سے. بات واضح ہے؟ بس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ماہیت من حیث ہی لا موجودہ ولا معدومہ، یعنی کیا مراد، اس کی ذات میں نہ وجود ہے نہ عدم ہے. نہ یہ کہ مصداق خارجی کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ ماہیت اپنے وجود میں نہ موجود ہے نہ ہی معدوم ہے، تاکہ ارتفاع نقیض لازم ہے، بس یہ اشکال وارد نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد کیا ہے، منطق کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، منطق میں آپ پڑھیں گے، وہ یہ کہ تناقض کے اندر کیا ہے، نو شرطیں پائی جاتی ہیں، نو وحدتوں کا ہونا ضروری ہے. یہ نو وحدت نہیں ہوگی اس وقت تک تناقض متحقق نہیں ہو سکتا. مثلا موضوع واحد ہونا چاہیے، مکان واحد ہونا چاہیے، زمان واحد ہونا چاہیے، حامل واحد ہونا چاہیے، اور اس قسم کی باقی مثلا جہت واحد ہونی چاہیے، اور اس طرح کی نو جو ہے وہ بیان کیے منطق مظفر میں موجود ہے، رجوع کریں گے وہاں پہ، اور یہ یاد کرنا پڑے گا چونکہ منطق بھی آپ کے امتحان میں شامل ہے. یہ نو شرطیں، جب تک یہ نو وحدتیں جمع نہیں ہوں گی ایک چیز کے اندر تو تناقض موجود نہیں ہو سکتا. اس کے بعد شروع ہوتی ہے دسویں فصل، دسویں فصل کے اندر بنا بیان کرتے ہیں تقابل واحد و کثیر، یعنی یہ تقابل کی چار قسمیں تو ثابت ہو گئی ہیں، اب فلسفے کے اندر ایک بحث موجود ہے کہ واحد اور کثیر کے اندر کون سا تقابل پایا جاتا ہے. کہتے ہیں جو واحد ہے ایک ہمارے پاس، ایک کثیر ہے، یہ آپس میں غیریت تو رکھتے ہیں، جو واحد ہے وہ کثیر نہیں ہو سکتا اور جو کثیر ہے وہ واحد ہے نہیں ہو سکتا، یعنی الگ الگ چیزیں ہیں دو. کہتے ہیں جب ان کے اندر یہ غیریت پائی جاتی ہے یہاں پر، تو یہ جو تقابل ان کے اندر پایا جاتا ہے تقابل کون سا ہے؟ وہ چار قسمیں جو ہم نے بیان کی ہیں ان میں سے کوئی ایک تقابل پایا جاتا ہے یا نہ واحد و کثیر ایک الگ تقابل کا نام؟ یہاں پر اب اختلاف پایا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ تقابل واحد و کثیر ان چار قسموں کے تحت ہی ہے، یعنی کسی ایک قسم کے تحت اس نے آنا ہے. چار قسموں میں ہو جائے گا تو پھر کیا ہے، کون سا تقابل ہوگا، اس میں پھر اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ متضائفان میں سے ہے، یعنی واحد کا تصور موقوف ہے کس کے اوپر؟ کثیر کے تصور پر. کثیر کا تصور موقوف ہے واحد کے تصور پر، اور یہ دو امر وجودی ہیں جس کے اندر تصور ایک کا دوسرے پر موقوف ہو، کس کی خصوصیت ہے؟ تضایف کی. بس واحد اور کثیر کے اندر جو تقابل پایا جاتا ہے وہ کون سا تقابل تضایف ہے؟ بعض نے یہ کہا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، واحد کو آپ مستقلن در کر سکتے ہیں، اس کا تصور کثیر کے تصور موقوف نہیں ہے. بس دو امر وجودی کے جن کا ایک کا تصور دوسرے کے تصور موقوف نہ، وہ کیا کہلاتا ہے؟ متضاد. تضاد پایا جاتا ہے، جیسے سفیدی اور سیاہی کی طرح ہے. بس کہتے ہیں کہ جو قائل ہے کہ واحد اور کثیر کے درمیان تقابل انہی چار میں سے ہے، کوئی الگ قسم نہیں ہے یہ، تو ان میں اختلاف اس اعتبار سے ہے کہ واحد و کثیر کی اگر تعریف یوں کریں کہ اس کا تصور دوسرے کے تصور موقوف ہے تو متضاد بن جائے گا، لیکن اگر کوئی آگر کہے کہ نہیں واحد مستقلن اور کثیر مستقلن درک ہو سکتا ہے، موقوف نہیں ہے ایک دوسرے کے تصور پہ، وہ کیا ہو جائے گا؟ متضاد ہو جائے گا. اس کے مقابل میں نظریہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہ، تقابل کیا ہے، یہ پانچویں قسم الگ ہے ان کی، وہ چار قسموں میں سے نہیں ہے، بلکہ ایک پانچویں قسم کا تقابل پایا جاتا ہے. علامہ کیا فرماتے ہیں؟ علامہ کہتے ہیں درست ہے کہ واحد و کثیر آپس میں متغیر ہیں، تقابل ہے ان کے اندر، لیکن تقابل مصطلح نہیں ہے. یعنی یہ تقابل کے جو ہم نے منطق و فلسفہ میں پایا جاتا ہے، یہ والا تقابل اس میں نہیں پایا. کیوں؟ ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر تقابل مصطلح، اصطلاح سے مصطلح، تقابل مصطلح اگر، یعنی تقابل منطقی یا فلسفی اس کے اندر پایا جاتا، تو کبھی بھی واحد کثیر نہ بنتا اور کثیر واحد نہ بنتا. لیکن ہمارے پاس ایک مورد موجود ہے کہ جہاں پر کثیر کیا ہے، واحد کے تحت جمع ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہم نے پہلے بحث پڑھی ہے. ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ الوجود اما واحد و اما کثیر. اب یہاں پر کیا غیریت پائی جاتی ہے دونوں کے اندر؟ جو وجود واحد ہے وہ وجود کثیر نہیں بن سکتا. لیکن دوسری طرف سے ہم یہ بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ الوحدت مساوقت للوجود. یہ بھی پڑھا ہے، ہم تازہ پڑھا ہے اس کو، کہ وحدت جو بھی واحد ہے وہ وجود رکھتا ہے، جو وجود ہے وہ کیا ہے؟ واحد ہے. بس جب وحدت جو ہے مساوقت للوجود ہے، تو اس وجود کی یہ کیا ہے؟ یہ بھی دو قسمیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وحدت کے تحت یہ کیا ہیں؟ یہ دونوں بھی جمع ہو جائیں گے. بس کثیر کس کی شاخ بن جائے گا؟ واحد. اس کو کہتے ہیں وحدت مطلقہ، یعنی وہ وحدت کے جو کثیر کو بھی شامل ہو جائے اس کو کہتے ہیں وحدت مطلق. تو کہتے ہیں کہ ہماری، علامہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل اس بات پر کہ واحد و کثیر کے اندر تقابل مصطلح نہیں ہے، یعنی تقابل منطقی یا تقابل فلسفی جو چار قسمیں ہم نے پڑھی ہیں وہ تقابل نہیں پایا جاتا، اس کی دلیل یہی ہے کہ ایک جگہ پر جا کر کثرت کیا ہے، وحدت کی ذیل میں چلی جاتی ہے، اس کا ایک فرد بن جاتی ہے، اس کا ایک شاخ بن جاتی ہے، یعنی وحدت مطلقہ کثرت کو بھی شامل ہو جاتا ہے، اور تقابل مصطلح کے اندر یہ والی خصوصیت موجود نہیں ہے. مصطلح اصطلاح، ہاں یہ مصطلح، مصطلح تقابل منطقی لکھ لیں، مصطلح یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ کتاب میں آیا ہوا ہے، مصطلح ساد کے ساتھ تو مصطلح. یہ ایک مطلب جو اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا. یہاں تک ہمارے کیا ہیں، آٹھ مرحلے ختم ہو گئے ہیں. اگر حوصلہ ہے تو اگلی مرحلے کے فقط تین فصلے ہیں، اگر حوصلہ ہے تو پڑھ لیتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر کل شروع کرتے ہیں. ہاں کل کریں گے. ٹھیک ہے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.